خلیفہ امیر اہل سنت تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشقان رسول، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور سورج میل کے فاصلے پر ایک آگ برسا رہا ہوگا، اور وہ جو قیامت کے جو معاملات ہوں گے تو واقعی اس میں جو شخص اس حالت میں، جیسا کہ ہم نے بھی حدیث پاک مجھے سنا کہ جسے پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اسے راضی ہو، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ کولے کہ جو کوئی دن بھر میں 300 بار پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں سے ہوگا۔ تو لہذا میں چاہیے کہ ہم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کہ 313 عزیرے کے نسبت ہے غزوہ بدر سے۔ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، یعنی اب یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 313 بار درود شریف پڑھنے کا عادی ہم کیسے بنے، عادت کیسے بنے، کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اب اگر یہ اپنا شیڈول بنا لیتا ہے اور وہ لکھ لیتا ہے سوالات کی صورت میں، یہ کام آج میں نے کرنا ہے، کر لیا تو ٹھیک ہے اوکے، دوسرا کام ہے یہ بھی کرنا تھا مجھے، ٹھیک ہے کر لیا اوکے، تیسرا کام ہے یہ کام مجھے کرنا تھا، کر لیا تو اوکے، یعنی اپنا جائزہ لیتا ہے کہ بھائی آج میرا یہ کام کیا یا نہیں کیا، اگر نہیں کیا تو ذرا کہ وہ کاٹی مار دے گا، کرے گا تو اوکے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے 72 نیک اعمال دیے ہیں۔ ویسے تو نیک اعمال بہت ہیں، ان میں سے ہمیں 72 دیے ہیں، اور وہ جو ہے سوالات کی صورت میں، مثلا کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی کسی کام سے پہلے، کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا، کھانے سے پہلے دعا پڑھی، کیا آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی۔ تو انہی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ تو جب آپ یہ رسالہ لیں گے اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، یعنی اپنا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جو ہے وہ نماز میں وہ سستی بھی وہ بھی دور ہو جائے گی، درود شریف پڑھنے میں اگر کوتاہی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ ان میں بعض اور بھی سوالات ہیں کہ کیا آج آپ نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کیا آج آپ نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا۔ تو اس طرح آپ کریں گے، ان نیک اعمال پر عمل کریں گے، اپنا روزانہ اپنا جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے ایک تو یہ کہ نیک عمل کرنا یہ ایک آسان ہو جائے گا، چونکہ توجہ رہے گی نا روزانہ۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض جو گناہ کا اس میں تذکرہ ہے کہ کیا ہم نے یہ گناہ کہ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچایا، اب اگر خدا نخواستہ گانے سن لیے تھے تو اب کیا توجہ ہو جائے گی، نہیں یار مجھے گانے نہیں سننے چاہیے تھے، چلے آج میرے سے یہ غلطی ہوگی، کل میں نہیں سنوں گا، تو آج تو اس کا یہ غلط ہوا اگر خدا نخواستہ گانے سنے تو۔ تو کل یہ نہ سنیں, توبہ کریں. اچھا, اس میں یہ بھی ایک سوال ہے, اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو کیا آپ نے فوراً توبہ کر لی؟ کیونکہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لے. التائب من الذنب كما لا ذنب له, حدیث پاک میں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مگر یاد رہے کہ یہ توبہ اس وقت کہلائے گی کہ جب واقعی یہ توبہ کرے. یعنی ایک تو یہ کہ بندہ جو ہاتھ مار لیتا ہے, یہ نہیں, دل میں ندامت ہو, زبان میں استغفار ہو, اور آئندہ اس گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, تبھی وہ توبہ کہلائے گی. تو خیر, ہماری بات چل رہی تھی درشی کے حوالے سے, تو لہذا نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ نیک اعمال پر عمل کریں گے اور روزانہ اپنا جائزہ لیں گے. تھوڑا سا آپ کو اس میں یہ بھی زحمت کرنی ہوگی کہ اگر آپ اس طرح کر لیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی, کہ آپ یہ جو بھی رسالہ آپ پر کریں تو اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. چونکہ اگر پوچھ گچھ کا سلسلہ رہتا ہے, اب آپ سے کوئی ذمہ دار پوچھے گا نہیں کچھ بھی, کہ ہم یہ اپنے کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, تو ہم نے گانے کیوں, اس نے چونکہ اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا حصہ دینا ہے. وہ اس رسالے میں لکھا ہوگا آپ نے یہ صفحہ خالی جمع کرانا ہے, بقیہ سب جمع نہیں کرانا ہے. چونکہ اگر بندہ کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے تو یہ بندے اور رب کا میٹر ہے, بندہ اسے کسی اور کے آگے ظاہر نہیں کر سکتا کہ اس کو اجازت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے فجر کی نماز خدا نہ خاصا قضا ہو گئی اور وہ کہتے ہیں یار آپ سے کیا چھپانا, بس میری یوں ہو گئی نماز قضا ہو گئی, تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس گناہ سے بھی توبہ کرے, کیونکہ اس نے جو کسی اور کو بتایا. تو یہ بندے اور رب کا میٹر ہے, نماز پڑھی نہیں پڑھی یہ بندہ اور رب جانے. ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ سب کے سامنے سو رہا ہے, ایک الگ چیز ہے کہ بیچ چوک پہ وہ سو رہا ہے اور نماز قضا کر رہا ہے, یا نماز کے اوپر دکان میں بیٹھا ہوا سب اسے دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا, یہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ جو خفیہ گناہ ہے تو وہ کسی کو ظاہر نہیں کرے گا, کہ اپنا گناہ کا اظہار کرنا بھی, کسی کو بیان کرنا گناہ کا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی منع ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں اور ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے اور مسلمان کا ایک کردار بھی ہے جو کہ بڑا معنی رکھتا ہے. تو آج انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بیان سنیں گے. ایک شخص نے اپنے خادم سے کہا کہ آج دن کے اجالے میں یہ کام, یعنی میرا یہ کام ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے, خواہ دیگر کام کرو یا نہ کرو, نیز جس قدر یہ کام اچھا کرو گے تو تمہیں میں انعام بھی دوں گا, اور اگر کام اچھا نہ ہوا یا کام بالکل ہی نہ کیا تو انعام تو نہیں ملے گا, ساتھ میں تمہیں سزا بھی ملے گی. یہ فرضی حکایت ہے. خیر, جو خادم تھا اس نے مالک کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے کام مکمل ہو جانے کے اس نے یقین دہانی کروائی, مگر غفلت کی بنا, یعنی غفلت کی وجہ سے یا دیگر کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے وہ اس ضروری کام کو بالکل بھول گیا تھا. اب عصر کے بعد جب سورج ڈوبنے والا تھا تو اسے اچانک یاد آیا کہ میرے مالک نے تو مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے مجھے فلاں کام کرنے کا کہا تھا. اب اسے یاد آتا ہے اس کے جو ہاتھ پاؤں پھول گئے گا, اب کیا ہوگا کہ جو کام پورے دن کا تھا تو وہ کام اس تھوڑے سے وقفے میں کیسے ہو جائے گا, اس تھوڑے سے ٹائم میں کیسے ہو جائے گا. بہرحال اب جو ہے نا وہ ہر طرف سے غافل ہو کر اس کام میں مصروف ہو گیا اور جی جان کر یہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح بھی یہ کام یہ مکمل کر لے, اور شدت سے یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش کہ تھوڑی دیر کے لیے سورج جو ہے وہ رک جائے یا ٹھہر جائے تاکہ میں جو وہ یہ کام کر لوں. یا اس کا جو مالک ہے وہ اسے مزید ایک دن کی مہلت دے دے تو وہ یقیناً اس کام کو پورا کر لے. اب وہ جو ہے اپنے جو کام جو اس نے نہیں کیا اب یہ اپنی غفلت پر افسوس کرتا جاتا کہ ہائے افسوس کہ وہ کیسے بھول گیا, حالانکہ اس کے مالک نے کام کی درست طریقے سے بجا آوری پر انعامات کا وعدہ کیا تھا. اور اب تو یہ کہ ایک تو یہ کہ انعامات سے محرومی ملے گی اور دوسرا یہ کہ مالک ناراض بھی ہوگا. تو اے عاشقان رسول جو کہ مجھے اسپین کے شہر بارسلونا میں یہاں موجود ہیں اور اے مدنی چینل کے ناظرین, بڑھاپے یعنی عمر کے آخری حصے میں خواب غفلت سے بیدار ہونے والے شخص کی مثال بھی اسی خادم جیسی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان کا وقت عطا فرمایا ہے تاکہ ہم عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر کے اخروی انعامات کے حقدار قرار پائیں. مگر ہم میں سے اکثر لوگ, جوانی دیوانی ہوتی ہے, اس کا نعرہ لگا کر اپنے زندگی کے شب و روز, اپنے قیمتی لمحات, اپنے دن رات یہ غفلت میں گزار دیتے ہیں. اور پھر جب زندگی کا سورج غروب ہونے پر آتا ہے تو اب جو وقت گزر گیا اس پر ہم افسوس کرتے ہیں اور بقیہ عمر جو ہے وہ یاد خداوندی میں مگن ہو جاتے ہیں. اور افسوس اور افسوس کہ جب دنیا کے قابل نہیں رہتے یا دنیا ہمیں دھتکار دیتی ہے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر یاد آتا ہے اور پھر ہر طرف سے منہ موڑ کر زندگی کے آخری لمحات میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. مگر اے کاش اگر ایسا ہو جائے کہ اس جوانی کو گناہوں اور فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع سنت گزارنے کا ہمارا مدنی ذہن بن جائے اور ہمیں ہمارے مالک نے دنیاوی زندگی میں جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں, ورنہ جو خادم کی مثال دی اس کی طرح پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو کہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ کاش ہمیں مزید کچھ مہلت مل جائے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان, اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے, پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو مہلت نہ دے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور آج کے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, اچھی نوکری کرنی ہے, بہترین مستقبل کی خواہش اور اپنی دنیا بہتر بنانے کے چکر کی دھن میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اپنی آخرت سے غافل ہو جاتی ہے اور دولت کمانے کی دھن میں چاہے فرائض ہوں چاہے واجبات ہوں ان میں غفلت برتی جاتی ہے, نیکی کی دعوت سے دوری یہ عام ہو چکی ہے اور یوں لگتا ہے کہ دنیا کما لینا ہی یہی ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے. رہی دین کی بات، عمل کی بات، اور فرائض و واجبات کی پابندی اور تقوی کی بات، تو اس کے لیے ہماری اکثریت سستی کا شکار ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے کا کہا جائے تو جواب ملتا ہے کل سے پڑھیں گے، جمعہ سے پڑھیں گے، بس رمضان آنے والا ہے، رمضان سے شروع کریں گے. حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ زندگی کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف بوڑھے ہی نے مرنا ہے، مرنا تو سب نے. بعض اوقات بوڑھا باپ، بوڑھا دادا یہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرے پوتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. کہاں بوڑھا دادا اور کہاں جو ہے وہ جوان اس کا پوتا. تو یہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اللہ کریم ہمیں جوانی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات ملے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانوں اور توبہ میں ٹال مٹول کرنے والوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے کہ تم کب سے اپنے نفس سے وعدہ کر رہے ہو کہ کل عمل کروں گا، کل کروں گا، اور وہ کل آج میں بدل گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کل آیا اور چلا گیا وہ گزشتہ کل میں تبدیل ہو گیا؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم آج عمل کرنے سے عاجز ہو تو کل زیادہ عاجز ہوگے. آج کا کام کل پر چھوڑنے اور توبہ و اطاعت میں تاخیر کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے کہ جو درخت کو اکھاڑنے سے جوانی میں عاجز ہو اور اسے دوسرے سال تک مؤخر کر دے کہ میں اسے اگلے سال کاٹوں گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا یہ درخت زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا جائے گا اور اکھاڑنے والا کمزور تر ہوتا جائے گا. بس جو اس درخت کو جوانی میں نہ اکھاڑ سکا وہ بڑھاپے میں کیسے اکھاڑ سکے گا؟ تو یا عاشقان رسول، اے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کس قدر فکر انگیز ہے کہ جو شخص جوانی میں احکام شرعیہ اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس سے کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان سب کا مداوا کر سکے؟ کیونکہ اس وقت یعنی بڑھاپے میں تو جسم اور اعضاء کمزوری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا جوانی کو غنیمت جانیے اور اسی عمر میں نفس کے بے لگام اور منہ زور گھوڑے کو لگام دے دیجئے اور توبہ میں جلدی کیجئے کہ نہ جانے کس وقت موت کا پیغام آ جائے. کیونکہ موت یہ تو نہ جوانی کا لحاظ کرتی ہے اور نہ ہی بچپن کی پرواہ کرتی ہے. موت نہ دیکھے حسن و جوانی، نہ دیکھے بچپن، خواہ عمر 18 برسی یا ہو جاوے 55. لہذا عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اپنی موت کو پیش نظر رکھیں، توبہ میں جلدی کیجئے. اور جوان تو زیادہ اس پر دھیان دے کہ جوانی کی توبہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے. چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، یعنی جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے. مبلغ اسلام حضرت علامہ شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے اپنے بندے سے محبت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سر سبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے. جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے
خواہشات و لذات سے لطف اٹھانے اور ان کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے, اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے, اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں. اور ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام جوانی کی بہت قدر کرتے ہیں اور اس کی قدر کرنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو ارشاد فرمایا, میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا, اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے. اس کے برعکس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک برے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا, اس شخص نے جوانی میں اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا. تو اے نوجوان اسلامی بھائیو, یاد رہے کہ دماغی اور جسمانی صلاحیتوں سے صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے جوانی ہی میں کام لیا جا سکتا ہے, اور ان میں دین حاصل کرنا اور مطالعہ کرنے کی عمر بھی جو وہ جوانی ہی ہے, اور بڑھاپے میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو عقل ہوتی ہے, جو فہم یعنی سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, یہ قوتیں جو نہیں یہ بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں, اور غور و فکر کرنا یہ صلاحیت بھی ہلکی اور کمزور پڑ جاتی ہے. اور انسان کو جو یادداشت کا جو خزانہ ملا ہے حافظے کا, یہ بھی بڑھاپے میں خالی ہوتا جاتا ہے. اور دماغ خلل کا شکار ہونے کے سبب انسان بعض اوقات بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے, اور بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگ اس پر ہنستے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. لیکن خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے جو تلاوت قرآن کا عادی ہے, کہ اگر ایسے نوجوان کا بڑھاپا آیا تو وہ ان آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا. جیسا کہ مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمتہ اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ الکریم یہ جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہ ہوگی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری بھولنے کی عادت نہ ہو, چونکہ اگر موت نہ آئی تو بوڑھا ہونا ہے, اور بوڑھے میں ویسے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری صلاحیت ٹھیک رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ, جوانی میں تلاوت کریں. جو نوجوان ہے وہ بھی نوجوانی میں تلاوت کریں, جوان جوانی میں تلاوت کریں, بوڑھے بھی تلاوت کر سکتے ہیں بڑھاپے میں تلاوت کریں, اس سے جو ہے وہ اس کی جو برکات ہے وہ حاصل ہوں گی. اور یہ نیت کیجئے, اور ایک ایسی ترکیب ہونا کہ روزانہ میں اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے چاہے ایک رکو ہی صحیح. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں کہ جو روز ایک منزل تلاوت کرتے ہیں, اور قرآن پاک کی 7 منزلیں, تو جو روز ایک منزل تلاوت کرے گا ہفتے میں ایک بار قرآن ختم ہوا, مہینے میں 4 بار قرآن ختم ہوا. تو ہم اگر ایک منزل تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم چوتھائی پارہ ہی کر لیں, اگر چوتھائی سپارہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک رکو ہی کر لیں,
تاکہ یہ کہ کم سے ہماری عادت رہے اور ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ الکریم. اچھا یہ عرض کر دوں کہ قرآن پاک یہ چونکہ عربی لب و لہجے میں نازل ہوا ہے, ہر کتاب کے ذریعے جو کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں, تو قرآن پاک جو عظیم کتاب ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جو تا قیام قیامت رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا, یہ جیسی نازل ہوئی بھی ویسی ہی رہے گی. تو اب یہ جو کتاب ہے ذرا اس کے بھی کچھ اسلوب ہیں, اسے پڑھنے کا طریقہ ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں اقرأ القرآن بالحول العرب, کہ قرآن عربی لب و لہجوں میں پڑھو. اب جیسے ہا اور ہا میں فرق, خا اور کھا میں فرق, غین اور گاف میں فرق ہے, الف اور عین میں فرق ہے, آ اور آ دونوں میں فرق ہے, سین اور صاد میں فرق ہے, سین اور شین میں فرق ہے. تو جب ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ان حروف کا فرق ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ جسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اسے ہم الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھیں گے, یا اگر کوئی الحمد کی جگہ الحمد پڑھتا ہے تو بھی غلط ہوا. تو لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں, الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے موجود ہے, آپ دعوت اسلامی کو اپنا وقت دیجئے کہ اس کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ لگتے ہیں. اچھا یہ عرض کر دوں کہ دین اسلام یہ نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے, کیونکہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں, ہم دین اسلام والے ہیں, تو ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. جوانی کی عمر اور شباب کا عالم کہ جس میں انسان کے اندر بھرپور قوت و طاقت اور حد سے زیادہ نشاط اور حرکت اور کسی کام کے انجام دہی کی بے پناہ قوت و صلاحیت ہوتی ہے, تو اسلام کے نزدیک ایسے وقت میں ایک نوجوان کے گناہوں سے بچنے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت و فرما برداری کی بڑی اہمیت ہے. لہٰذا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا, کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ان لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری. وشاب نشا فی عبادت اللہ, یعنی وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. تو معلوم ہوا کہ وہ جوان کے جس نے اپنی جوانی ہی عبادت میں گزار دی تو قیامت کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور اس کا معاشرے میں کیسا کردار ہوگا, یعنی ایسا نوجوان اس کا معاشرے میں کیسا کردار ہوگا, اس کا خوف خدا کیسا ہوگا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ کیسا ہوگا اور وہ اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا. اس جوانی کو گزارنے والے جو نوجوان ہیں دو طرح کے, ایک تو یہ کہ جو اپنی جوانی جو اپنی انرجی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں, چنانچہ وہ فرائض اور واجبات کے پابند, نیکیاں کمانے کے شائق, انہوں نے نیکیاں کمانے کا شوق ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. اگر کبھی نفس و شیطان کے بہکارے سے گناہوں میں مبتلا ہو بھی جائیں تو جلد ہی توبہ کر کے جنت میں لے جانے والے راستے پر چلنے لگتے ہیں, اور ایسے نوجوانوں کی تعداد بدقسمتی سے کم ہے. اور ایک قسم وہ کہ جن کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہے اور جہان آخرت کی آبادی یا بربادی کی انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, تو ان کے نزدیک جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی. تو لہذا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنی بن جانا اور سچی توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیے,
فرض نماز پڑھیے، جو ہم پر فرض ہے پانچ وقت کی وہ نمازیں پڑھیں، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھیں، فرض ہو جائے تو زکات دیجیے، حج فرض ہو تو حج ادا کیجیے، حج کیجیے، کھانے پینے سونے جاگنے وغیرہ کی سنتوں پر عمل کیجیے، حقوق العباد مختلف نیک کام کر کے ثواب کمائیے اور گناہوں سے رک جائیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی جوانی میں حقیقی رونق آ جائے گی اور بروز قیامت عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور اپنے خالق و مالک کی محبت نصیب ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ پاک کی فرما برداری میں گزار دے۔ تو لہذا آج کے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد تلاش کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اور یہ پہچان اسے صرف اسی صورت حاصل ہو سکے گی جب وہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اور جو نوجوان ہوتا ہے یہ قوم اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ اور نفع بخش سرمایہ ہوتا ہے، اب نوجوان چاہے تو اپنے حسن عمل اور جذبہ خیر و صلاح سے دنیا کو رشک فردوس بنا دیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے سیم و جواہرات اور دیگر معدنیات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس قوم کے نوجوان دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کن کاموں میں مشغول ہیں۔ اگر وہ لوگ اصحاب تقویٰ و ورع ہوں، دین کے امر و نواہی پر کما حق و کاربند ہو، تو عظیم مقاصد میں شب و روز بسر کرتے ہو اور فضل و کمال سے وابستہ ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ معاشرہ اور وہ قوم بڑی عظیم اور جلیل قوم ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ ہے اور نوجوان اخلاق و کردار سے عاری ہو، لا یعنی کاموں میں وقت برباد کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، گھٹیا سوچ کا مالک ہو، تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ اس معاشرے اور قوم کا مستقبل تاریک ہے، یعنی اندھیرا ہے، اور بس بنیادیں کھوکھلی ہوئی جاتی ہیں اور اس میں کسی بھی وقت آخری کیل ٹھوکی جا سکتی ہے۔ تو یاد رہے کہ نوجوان بلا شبہ معاشرے کا مقدر ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ قرآن کریم نے خیر و تقویٰ کے حامل نوجوانوں کی حکایت کتنے خوبصورت انداز میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ اور یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے پتہ ہے کسی کو؟ یہ اصحاب کہف کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ کردار ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جوانی ہی کی یہی عمر ہے کہ جس میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شانہ بشانہ عہد و پیمان باندھا، اور اسی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور آج تک دیکھیں گے ان کا نام کیسا روشن ہے کہ ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ ایک نوجوان تاجر حضرت سیدنا امام عامر شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو نوجوان نے جواب دیا کہ بازار جا رہا ہوں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا علماء کرام کے پاس نہیں جاتے؟ تو وہ کہنے لگا جاتا ہوں مگر کم۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے ترغیب دی اور فرمایا کہ علم اور علماء کی مجلس کو لازم پکڑ لو کہ میں تم میں علم کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ فیصلہ نوجوان تاجر کے ہاتھ میں تھا، اور اس نوجوان تاجر نے اسی وقت پکا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ علم دین حاصل کرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان تاجر، اسے امام شعبی نے فرمایا تھا، اب وہ نوجوان تاجر ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا امام اعظم کے منصب پر پہنچ گیا۔ یوں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی کی ترغیب اور نوجوان کے شاندار فیصلے کی بدولت کروڑوں حنفیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا امام نصیب ہوا۔ تو یہ عاشقان رسول یاد رہے، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، اور جو وقت مل گیا سو مل گیا، اور آئندہ وقت ملنے کی امید یہ دھوکہ ہے کہ کیا معلوم کہ آئندہ لمحے ہم موت سے ہم آغوش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے، وغنا کا قبل فقرک، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، وفراغ کا قبل شغلک، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، وحیات کا قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی بچپن سے ہی عبادت گزارتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے عاجزی کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ سے کہتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے خلیفہ اے امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی